أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات بھیجی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ڈاکٹر محمد حسین اور شہید علامہ حسن ترابی سمیت اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کی سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے حسین دیکھے آج چار محرم گزر رہی ہے اور اب جلوسوں کا آغاز ہو گیا پورے شہر میں ماشاءاللہ بلکہ پورے ملک میں. تو دو تین منٹ آپ کے لیں گے انتظامی امور کے حوالے سے جو ہم پر واجب ہے کہ اب آپ سے یہ باتیں ضرور کریں اور انشاءاللہ امید ہے کہ مومنین ہمیشہ کی طرح تعاون کریں گے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, میری بھی حکومت سے مخالفت ہوگی, آپ کی بھی ہوگی, جس کی بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لیکن عزاداری کے معاملے میں جہاں انتظامات کی بات آ جائے نا, مجھ پر بھی لازم ہے, آپ پر بھی لازم ہے, چاہے وہ اسکاؤٹس ہوں اور خواتین کے انتظامات میں گرلز گائیڈ ہوں, پولیس کے سپاہی ہوں, ٹریفک کے سپاہی ہوں, رینجرز کے سپاہی ہوں, ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے, نظم و ضبط کا تقاضا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, سب خیر سے ہوگا. اتنے انتظامات ہیں, آپ نے صبح دیکھا نا کہ کوئٹہ میں اپنی جان پہ کھیل کے سیکورٹی کے جوانوں نے ان کی بھی جانیں دی, اپنی بھی جانیں دی, شہید ہوئے, زخمی ہوئے, چھ دہشت گردوں کو, منحوسوں کو جہنم واصل کیا جو نہ معلوم کیا کرنے والے تھے, اس میں خود کچھ بمبار بھی تھے کوئٹہ میں. جو دیکھیں نا کر رہے ہیں نا, جہاں تک امکان ہے وہ کر رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے نا ہمیں, اس میں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں سب لوگ کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے. تو ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے. اگر تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہو جائے, کوئی کہہ دے کہ بھائی گاڑی وہاں کھڑی کر دو, تو لڑنے کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کے لیے اسکاؤٹس کے بچے کس کے لیے کھڑے ہیں بھائی؟ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اگر خواتین کے حصے میں خواتین گرلز گائیڈ بچیاں کھڑی ہیں تلاشی لے رہی, تو بھائی کس کے لیے کھڑی ہیں؟ آپ کے لیے کھڑی ہیں. یہ ٹریفک سپاہی کھڑے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہیں. یہ پولیس یہاں پر کھڑی ہے کس کے, وہ تو آپ سے آگے کھڑے ہیں بھائی, فرنٹ پہ کھڑے ہیں. پہلے تو ان کی جان ہے, اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے کھڑے ہیں. رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ کے لیے کھڑے ہیں. تو اللہ کے بندو, اس عزاداری کے انتظامات میں یاد رکھو ہم سب پہ لازم ہے کہ انتظامات کے سلسلے میں ہمیں بھرپور تعاون کرنا ہے. اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا, انتظامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے بچے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر ہمارے بچے بے قابو ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے کہ خدا نہ کرے, اول تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا فرض کرو خدا نہ کرے کچھ ہو جائے, پھر کیا کرنا ہے؟ کیا زداری بند ہو جائے گی؟ وہ اللہ کے بندو, عاشور پہ نہیں دیکھا, چیلوم پہ نہیں دیکھا, دنیا نے نہیں دیکھا, لاہور میں رمضان کے جلوس میں نہیں دیکھا. بھائی ہم وہ قوم ہیں, سمندر بھی چڑھ کر آ جائے گا, ہمارے جلوس نہیں رکیں گے, کبھی رکے؟ بھائی یہ سوچ کے نکلنا ہے گھر سے, بھائی سر حسین کا ہے اپنا ہے ہی نہیں. یہ میرے مولا کا فرمان ہے نا کہ جب میدان میں جاؤ تو سر اللہ کے حوالے, یہ کاسے سر اللہ کے حوالے کر دو, اپنا ہے ہی نہیں. تو جب جلوسوں میں جانا ہے, جب حسین کی جان ہے, اس سے بہترین کون سی موت ہے کہ میں حسین کا یا تو ذکر کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں؟ کوئی ہے موت؟ موت تو آنی ہے. لہذا کوئی خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی چھوٹا سا سانحہ ہو یا بڑا سا ہو بھی جائے, خبردار, بے قابو ہونے کی ضرورت ہے نہیں. صبر و تحمل کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, قومیں جیسے مقابلہ کرتی ہیں اس قوم کی طرح, جیسے آج تک مقابلہ کرتے ہیں. کربلا میں نہیں دیکھا آپ نے, ایک دن میں ایک ایک ہزار شہید ہو گئے عاشور کے, جو دو گھنٹے بعد آ رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں کہ آگے ایک ہزار شہید ہو چکے ہیں. ایسے صاف کیا سڑکوں کو, کیوں؟ جلوس چلتا رہا, عاشور کا جلوس چلتا رہا, لوگ مرتے رہے, گرتے رہے, ٹکڑے اڑتے رہے, مگر انہوں نے جلوس اعضا کو روکنے نہیں دیا. ایسے ہی ہوا نا کازمین میں بھی, ایک بار ایسا ہو چکا ہے, ایک ہزار سے زیادہ ایک وقت میں شہید ہوئے, جلوس کوئی آنچ نہیں جانے دی، بس یہ عہد کرنا ہے فرش عزا پہ کہ نظم و ضبط، کیونکہ میری آواز میں جانتا ہوں کہاں کہاں جا رہی ہے، سب جگہ جا رہی ہے اور آن ایئر بھی جا رہی ہے، پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ پورے صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کیونکہ دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ محرم کو استعمال کیا جائے، آپ کو آلہ کار کے طور پہ استعمال کیا جائے، کوئی سانحہ ہو اور شہروں میں بدمنی ہو، ہنگامہ ہو، فساد ہو، اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نہ ہماری کوئی مجلس کم ہوگی، نہ ہمارا کوئی جلوس روک سکا ہے نہ روک سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی بھی آپ کے آپ بیدار نہیں ہو، بیدار ہوتے کم سے کم کوئی لبیک کیا حسین تو بول دو، اللہ کے بندو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیداری بابا علی کے شیو، ایسے رہو، بس اسی طرح رہو، بہادروں کی طرح رہو، دلیروں کی طرح رہو، اور بہادر کبھی ظالم نہیں ہوتا، یاد رکھنا، بہادر کبھی کسی کی املاک پہ حملہ نہیں کرتا، یاد رکھنا، بہادر کی سب سے بڑی صفت یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں جس پہ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ خبردار ہم لوگوں کی جان و مال کے محافظ ہیں، لٹیرے نہیں ہیں، ہم میں اور لٹیروں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اپنی لاشیں اٹھا سکتے ہیں مگر یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی جان و مال کے دشمن بن جائیں۔ ہماری شریعت بھی نہیں کہتی، ہمارا مذہب بھی نہیں کہتا، ہمارے اماموں نے بھی ہمیں نہیں سکھایا۔ لہذا پورے نظم و ضبط کے ساتھ، یہی آپ کی آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ اگر کوئی نادانستگی میں کوئی حرکت کرتا نظر آئے اسے بھی آپ کو قابو کرنا ہے۔ خبردار، اپنا جلوس ہے بھائی، اپنی مجلس ہے، اسے کیوں خراب کر رہا ہے؟ کوئی افراتفری مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اب کوئی جوان تینوں نعرے لگائے گا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تو پھر میں بات کا آغاز کروں گا۔ بسم اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا ماشاء اللہ۔ آئیے اب بات کا آغاز کر، یہ میسج ہر جگہ دے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، ماشاء اللہ۔ اب آئے دیکھیے، اللہ کے الطاف ہوتے ہیں اپنے بندوں پہ، لطف و کرم کرتے ہیں، ایسے ہی ہم آج آپ کو بتائیں کہ لطف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دو قسمیں آپ کو بتاتا ہوں اپنے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ قیمتی مطلب آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا رہے، اتنی کوشش یہ ہوگی، باقی اللہ مالک۔ ایک ہے لطف جلی اللہ کا، ایک ہے لطف خفی۔ لطف تو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے انعام، اللہ کا کرم، رحم و کرم، اسے کہتے ہیں لطف، لطف الہی اکثر استعمال ہوتا ہے نا، لطف الہی کا لفظ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانیاں، رحم و کرم، یہ سب انعامات، یوں سمجھ لیا آسان، اللہ کے انعامات۔ تو ایک ہے لطف جلی، ایک ہے لطف خفی۔ یہ کیا ہے لطف جلی؟ لطف جلی اللہ کے وہ ظاہری انعامات ہیں جو اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ ظاہری انعامات کیا ہیں بھائی؟ ظاہری انعامات یہ ہوتے ہیں جیسے اولاد ہے، رزق حلال ہے، مکان ہے، دکان ہے، جو بھی نعمتیں حلال طریقے سے ہیں، یہ لطف جلی۔ جو دنیاوی زینت کا سامان ہے یہ بھی نعمت ہے، یاد رکھے گا، اللہ نے منع نہیں کیا دنیاوی نعمتوں سے، حلال طریقے سے فائدہ اٹھانے سے۔ خدا کے بندوں، اگر حلال طریقے سے فائدہ اٹھانے والے مومن نہ ہوتے تو دین کی گاڑی کیسے چلتی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سلام علی محمد آل محمد پر ہیں۔ چلیے اب لطف جلی کی بات آئی تو کیا اچھی مثال آ گئی ذہن میں، کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، یہاں تو یہی ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھو مطلب آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بھیج رہا ہے۔ ویسے تو بہت گناہگار آدمی ہوں لیکن سنیے، یہ مال خدیجہ کا جو ذکر آیا تو دیکھیے تو صحیح لطف جلی ہے کیا؟ آپ عجیب بات ہے، سب سے مالدار خاتون، اتنی مالدار خاتون کہ سارے حجازیوں کی دولت ایک طرف، جناب خدیجہ کی دولت ایک طرف۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ ڈاکٹر انصار مدنی صاحب جنہوں نے جناب خدیجہ میں پی ایچ ڈی کی ہے، ہمارے دوست مکتب کے برادر مکتب کے ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے انہیں, جناب خدیجہ پر اسی کراچی یونیورسٹی سے یہ موٹی کتاب لکھی ہے میرے پاس, بلکہ دو نسخے آ گئے, ایک انہوں نے خود بھیج دیا, ایک میں نے خرید لیا خواہ مخواہ میں, پہلے خرید لیا بعد میں آ گئی, لیکن خیر چلیے آ گئی, دو کتابیں میرے پاس پڑھی, دوں گا نہیں کسی کو کیونکہ دونوں پہ لکھا ہوا ہے. خیر تو میں بات کروں, انہوں نے لکھا, وہ لکھتے ہیں, میں نہیں لکھ رہا, وہ لکھتے کہ اتنا مال تھا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے 40,000 اونٹ, 40,000 اونٹوں پہ جناب خدیجہ کا مال تجارت جاتا تھا, وہ لکھتے ہیں 80,000 اونٹ. کتنی دولت تھی, مال تجارت کتنا تھا کہ جو 80,000 اونٹوں پہ آتا جاتا تھا. اب سوچیں گے نا آپ, یہ سوال کر لیا گیا تھا ایک جگہ مجھ سے, سوال نہیں کیا گیا تھا بلکہ پوری مجلس پڑھ دی ایک صاحب نے, پوری مجلس کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, کتنا بڑا تھا مکہ, کتنی بڑی مکے کی زمین, مذاق اڑا رہے تھے وہ میرا کہ وہ 80,000 اونٹ کہاں کھڑے کرتے تھے بھائی, کیا کیا اڑاتے ہیں لوگ ممبر پہ آ کے, 80,000 اونٹ, 80,000 اونٹ. اور خدا کے بندے پہلے پڑھ تو لے تجارت کے قاعدے کو. اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں, بتا پی آئی اے کے کتنے جہاز ہیں, ٹوٹے پھوٹے بھی ملا کے 45 ہیں, کتنے ہیں؟ اب میں سوال کروں کہ بتا کراچی میں کون سا ایئرپورٹ, پاکستان میں کون سا ایئرپورٹ ہے جہاں یہ 45 جہاز کھڑے ہو جائیں, ایک ہی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے کہ جہاں 45 جہاز کھڑے ہو جائیں. ٹرینیں کتنی ہیں جو ضائع ہو گئیں, ان کے باوجود 200 بھی باقی بچی ہیں, کتنی بچی ہیں, 200 ٹرینیں بوگیاں نہیں, 200 ٹرینیں. کوئی ہے اتنا بڑا اسٹیشن بتا پاکستان میں جہاں 200 ٹرینیں کھڑی ہو جائیں؟ کتنی ٹرینیں ہیں, دو, پہلے 340 تھی, 200 ٹرینیں کہیں کھڑی ہو سکتی ہیں, کوئی ایسا ٹرین نہیں سمجھ میں آئی. چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں, یہ ٹرانسپورٹر جو ٹرین کو کھا گئے, سمجھ میں آئی بات, مال گاڑیوں کو کھا گئے, ٹرینوں کو کھا گئے, یہ ٹرانسپورٹر ایک مخصوص دور میں ان کو موقع ملا, انہی نے بیڑا غرق کر دیا, ریلوے کا کھا گئے پوری ریلوے. تو ایک ایک ٹرانسپورٹر کے 400 ٹرک کنٹینر, 800 کنٹینر, اور ایسے بھی سابق وزیروں کو جانتا ہوں جن کے 2,000 کنٹینر ہیں. کتنے کنٹینر ہیں, 2,000. تو خدا کے بندے بتا دے پاکستان میں کون سا ایسا شہر ہے جہاں کسی ایک آدمی کے جس کے 2,000 کنٹینر ہو, کھڑے ہو جائیں وہاں پہ 2,000, اس کو بھی تو یہی کہے گا جھوٹ بول رہا ہے, کہاں اتنا بڑا اڈا ہے اس کا جہاں یہ 2,000 کو کھڑا کرے گا. تجارت کے قاعدے معلوم ہیں, دنیا میں ایسی ایسی شپنگ ایجنسیاں ہیں جن کے 700 شپس ہیں, جہاز ہیں پانی کے, ہے کوئی اتنی بڑی بندرگاہ دنیا میں جہاں وہ 700 جہاز کھڑے کریں؟ تجھے تجارت کا قاعدہ نہیں معلوم کہ یہ 700 جہاز ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے, ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں, یہ 2,000 ٹرک کھڑے نہیں ہوتے, ہر وقت سڑکوں میں ہوتے ہیں, یہ 200 ٹرینیں ایک اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہے, پورے ملک میں دوڑ رہی ہیں, یہ جہاز 45 ایک ایئرپورٹ پہ نہیں کھڑے, سارے ایئرپورٹوں پہ اور دنیا بھر میں اڑتے پھر رہے ہیں. تو 80,000 روٹ تجارت کے لیے تھے, کھڑے کرنے کے لیے نہیں تھے. سمجھ میں آئی بات, ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں کہاں تھی تجارت, پہلے پڑھ لیا کرو پھر اعتراض کیا کرو, لمبی لمبی زبانیں کھول دیں گے, بکرات بن کے بیٹھ جائیں گے, بس اعتراض کرنا ہے, پتہ ہے نہیں کچھ, اعتراض کرنا شروع کر دو لوگوں کے اوپر, اور حاجی اڑا رہے ممبر میں بیٹھ کے 80,000 اونٹ بنا دی, اور ان میں 40,000 پہ لڑ گئے تھے, انہیں نکال رہا کہ میں نے اس وقت 40,000 کہتے, تو بعد میں مجھے بھی مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو تپانے میں, میں نے کہا جی پہلے 40,000 کہتا تھا, اب تو 80,000 کہوں گا, اب 80,000 کہوں گا, ہماری روایت 40,000 کی ہے, ہمارے دوستوں کی روایت کتنے کی ہے 80. تو سنا جسے نہیں معلوم سن لو, اب بھی سن لو کہ خدیجہ کی تجارت کہاں کہاں تک تھی. اس زمانے میں سرزمین حجاز کی واحد تاجرہ تھی جناب خدیجہ, جن کا تجارتی سامان انطاکیہ یعنی یورپ کی سرحد تک جاتا تھا, اور پھر سمندر کے راستے یورپ میں داخل ہوتا تھا, افریقہ تک جاتا تھا, شام, یمن, یعنی 80,000 بھی کم پڑتے تھے, اتنی ڈیمانڈ تھی خدیجہ کے مال کی. کیوں
جاہلوں نے اللہ کے بندوں خدیجہ کی عظمت تو دیکھو، صرف رسول کو زمانے جاہلیت میں صادق اور امین کا لقب نہیں ملا، خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کا لقب ملا تھا، طاہرہ کا لقب ملا تھا. ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں کیوں؟ کہیں تاریخ میں نہیں لکھا کہ جناب خدیجہ کے مال میں کوئی حرام مال شامل ہوا ہو. اس زمانے میں لوگ کیا کیا تجارت کرتے تھے، حرام مال کی بھی تجارت ہوتی تھی، آپ خود جانتے ہیں کرتے تھے نا. خدیجہ کے مال میں ایسا کچھ نہ تھا. کیوں؟ اللہ کو ضرورت تھی اپنے دین کے لیے پاک و صاف مال کی. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات جو بتانا چاہوں؟ لطف جلی، اللہ نے کتنا بڑا لطف جلی کیا کہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اسلام کی بنیادوں میں کوئی شراب کی کمائی کا. نہ سمجھے آپ، نہ سمجھے تو اچھا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک دمڑی بھی حرام کی کمائی کی شامل نہیں تھی. اس لیے قرآن مجید میں، اب آپ دیکھیں نا، سنت الہی ہے، میں کیا کروں، سنت الہی ہے، کچھ کاموں کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے آپ نے تھوڑی ماری، ہم مار رہے تھے. اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے، لیکن کہتا ہے ہم مار رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم. جب بیعت شجرہ ہوئی کیا فرمایا؟ ایک کے اوپر ایک جو ہاتھ ہے، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو ڈھونڈو نا سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا جسے اللہ نے ید اللہ قرار دیا. ہے نا، یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے آگے والی، جس پہ آپ بہت مزے سنتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فا وجد کا ظالن فا دا وجد کا عائلن فاغنا. اے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا، تو کیا اپنی دولت نہیں دی؟ کیا آپ کو غنی نہیں کیا؟ تو یہ کس کی دولت ہے جسے اللہ اپنی دولت بتا رہا؟ ہم نے غنی کیا، تو یہ ہے لطف جلی کی سب سے بڑی مثال. اچانک آ گئی ذہن میں، یہ ہے اللہ کا لطف جلی جس کی مومنین کو ضرورت ہے کہ ان میں بھی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے. بعد میں بھی ایسی ہستیاں بہت تھیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے سرمایہ دار تھے، اللہ نے مومنین کو نوازا. کیوں؟ تاکہ اسلام کی گاڑی آگے بڑھ سکے، کشتی آگے بڑھ سکے. ایسا ہوا، یہ ہے لطف جلی. اسے کہتے ہیں لطف جلی جو مومن پر ظاہری طور پہ نعمتیں دیتا ہے. لطف خفی، یہ کیا ہے؟ لطف خفی، یاد رکھیے، جب اللہ کسی کو اضافی منصب دینا چاہتا ہے، منصب منصب، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہستیاں، ان کے ساتھ لطف جلی بھی ہے، لطف خفی بھی ہے. جناب خدیجہ کے ساتھ لطف خفی، اب بتاتا ہوں لطف خفی کسے کہتے ہیں. لطف خفی منصب ہے، نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، امامت کا ہو، کوئی بھی بڑا منصب عام مومن کو بھی دینا ہو، بڑا منصب ولایت کا ہو. ولایت کی کئی قسمیں ہیں نا، وہ ولایت کے ایک درجے اور بھی ہے کہ جو مومنین کو، قرآن مجید میں اس ولایت کا ذکر ہے. وہ اس ولایت کی بات نہیں کر رہا جو میرے مولا کو حاصل ہے، وہ تو ولایت اور ہے، عام ولایت کی بات کرو، عمومی ولایت جو اللہ نے مومنین کو بھی دی ہے. تو لطف خفی وہ امتحان، وہ آزمائش ہے. پروردگار مصیبت دے دیتا ہے، بظاہر مصیبت، لیکن وہ ہے لطف خفی. کیوں؟ کچھ دینا چاہتا ہے. جب لطف خفی نازل کرتا ہے، کیوں؟ جب کوئی منصب دیتا ہے، نبوت کے درجے کو اور بڑھانا چاہتا ہے، رسالت کے درجے کو اور بڑھانا چاہتا ہے، تو بغیر آزمائش کے نہیں دیتا، بغیر امتحان کے نہیں دیتا. جب اللہ نے چاہا کہ لطف خفی ابراہیم پہ نازل کروں اور امامت کے منصب سے نوازوں، تو اب بتائیے کتنے امتحانات لیے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کلمات فتمہن، کتنی طرح سے امتحان لیا ابراہیم کا. کیوں؟ آگے امامت کا منصب دینا تھا، امامت کا منصب نہیں مل سکتا تھا جب تک ان آزمائشوں سے نہ گزر جائے ابراہیم. گزرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا. بغیر آزمائشوں سے گزرے لطف خفی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اب وہ چاہے پیغمبر ہو، رسول ہو، تو جتنا منصب بڑھتا چلا جائے گا، मेरा गला साथ नहीं दे रहा, आपका गला भी साथ नहीं दे रहा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, थोड़ा सा।
जब से दरे रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तहान थे आसान हो गए, जितने भी इम्तहान थे आसान हो गए, और कुछ दुश्मन रसूल तो ऐसे मिले हमें, जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए। हैदरी
या वह मेरे हिस्से की दाद आप ही समेट लिया कीजिए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, माशाल्लाह। अब लुत्फ खफी समझ में आया कि लुत्फ खफी उस वक्त तक उसे कहते हैं, उन आजमाइशों को, उन मुसीबतों को जिन्हें बज़ाहिर आप समझ रहे हैं कि क्या है, क्यों हम पर इतनी मुसीबत आ रही। खुदा के बंदो, ये भी वही ज़माना है कि लुत्फ जली अपनी जगह, लेकिन अल्लाह तुम्हें लुत्फ खफी दे रहा है। क्या दे रहा है? लुत्फ खफी, आजमाइशें दे रहा है। क्यों दे रहा है? तुम्हें कोई मनसब देना है। क्या मनसब देना है? छांटी हो रही है। जो लुत्फ खफ़ी के काबिल है वो बाकी बचेगा, जो लुत्फ खफ़ी के काबिल नहीं, चलो बस लुत्फ जली पे गुजारा करो, चलो जो ज़ाहरी नेमतें उन्हें ले लो, जाओ तुम इसी यही चाहते हो, चलो ले जाओ। लुत्फ खफ़ी इन आजमाइशों में क्यों डाल रहा है परवरदिगार? लुत्फ खफ़ी देना है, नाजिल कर रहा है। क्या मतलब? आखिरी मारके के लिए छांटी हो रही है, तैयार किया जा रहा है मोमिनीन को। अब मुझे बताइए, जिसे ये सादत मिल जाए इमाम की हमरकानी की, इमाम की नुसरत की, खुदा की कसम आप खुद बताइए, कायनात में उसके लिए इससे बड़ी कोई सादत होगी कि वो इमाम जमाना के अंसार में शामिल हो जाए? तो अंसार में शामिल होने के लिए क्या मतलब है भाई? कैसी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? छाना जाएगा ना। अब आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये जो आपके भाई पूरी दुनिया में मुकाबला कर रहे हैं, खुदा ना करे कि उन आजमाइशों से गुजरो। भैया देख चुका हूं, सब कुछ जानता हूं, कितना दमखम है, परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन उसके बावजूद एक बात जरूर कहूंगा, आपने देखा यमन में, आपने देखा लुबनान में, आपने देखा इराक में, लाखों लाखों शहीद, लाखों, इतनी इतनी सी जगह पे। यमन की आबादी कितनी, उसमें मोमिनीन की आबादी कितनी, 1.5 लाख से ज्यादा मोमिनीन जाने दे चुके हैं। मगर सुना चुका हूं ना आपको अब्दुल मालिक हौसी का नारा के, मार तो सकते हो, हरा नहीं सकते हो। लब्बे लब्बे, ऐसे ही है ना। और सुन लीजिए अपने दूसरे मुजाहिद का नारा भी सुन लीजिए, जब ये दंदनाते हुए घुस रहे थे इराक में, ये कब्जा वो कब्जा वो कब्जा, सामरा पे भी कब्जा कर लिया था ना, सामरा पे भी कब्जा कर लिया था, ब्लास्ट करके रोजों को भी उड़ा दिया था। याद रखा करो सब, अपनी तारीफ भूला ना करो। 4 साल तक उनका कब्जा रहा है सामरा पे, और क्या कहा था आने के बाद सामरा में उनके खलीफे ने, भाई उसको कह रहा हूँ जो भी था, बगदादी था, पता नहीं कहाँ का था, वही था, जो भी था वही कह रहे थे, मुझे तो पता नहीं। क्या कहा था उसने? क्या आज के बाद यहाँ कोई ज्यारत करने नहीं आ सकता, तबाह कर दिया था, रास्ते बंद, दुनिया के सफा तरीन दहशतगर्द। फिर नारा गूंजा हसन नसरुल्ला का, जब वो आगे बढ़ रहे थे बलद तक आ गए, बलद से करबला की तरफ, करबला से 28 किलोमीटर रह गए, उस वक्त हिजबुल्ला का नारा गूंजा था कि तुम आए नहीं हो, तुम्हें भेजा गया है, हम तुम्हें कहां कहां ढूंढते, अल्लाह ने खुद ही तुम्हें जमा करके करबला में भेजा है ताकि हमें ढूंढने के लिए जाना न पड़े। क्या नारा लगाया भाई, समझ में तो आया नहीं किसी? वो खुदा के बंदो, तो साफ तो बोलो, मुझे समझ भी नहीं आया क्या कह रहा है अल्लाह का बंदा। सलवात भेजिए बुलंद आवाज से मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब देखो नहीं भाई, ये हमारी उसकी बात है, बस हो गई। अब आप सारे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, हमारा भाई है, हमें कहने का हक है, हमने कह दिया एक जुमला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? 28 किलोमीटर भाई, याद नहीं है? रोज धमाके हो रहे थे करबला में, मगर वो तो नहीं घबराए। उन्हें लगा तुम्हें भेजा गया है भाई, तुम आए नहीं हो, अब यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अभी वहां से पीटना शुरू किया। अब भी जाके देखो बलात, जिसके लोगों ने सबसे ज्यादा मुकावमत की थी, उनका एक एक घर आज भी तबाह है, एक एक घर में लड़ाई हुई है, एक एक इंच पर गोलाबारी और बोलम बोलियों के निशान अब भी मौजूद है। हालांकि 5 साल हो गए आजाद कराए हुए सामरा को, बलस से पीटते हुए सामरा गए। क्या कहा था उसने? आज के बाद यहाँ कोई जायर नहीं आएगा, और वहां कब्जा वापस लेने के बाद तुम्हारे मुजाहिद ने खड़े होकर ऐलान किया था, आज के बाद कोई शायर को यहां आने से रोक नहीं सकेगा। या अब लगाइए लब्बे क्या हुसैन, लब्बे क्या हुसैन, लब्बे क्या हुसैन, जला कर ला, जला कर ला। समझ में आ गई बात? याद रखा करो, अपने मुजाहिदों की तारीख को भूला ना करो। बड़े दंदनाते हुए आ रहे थे ना, उनकी दहशत बिठाई हुई थी। मैंने अर्ज किया ना, जमीन तंग हो गई, जान बचाने की जगह नहीं मिल रही, इनको आज भी नहीं मिल रही, भागते फिर रहे, तुम बचाओ। और अभी इत्मीनान रखना, एक और तुम्हें खबर दे के जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान रहूं या ना रहूं, मेरी बात याद रखना, जिन लोगों ने तैयार करके इन्हें शाम में भेजा, यमन में भेजा, इराक में भेजा, यकीन रखो कि पिटने के बाद ये उन्हीं मुल्कों में दाखिल होंगे कि हमें मरवा के तुम कैसे आराम से बैठोगे। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? कहां जाएंगे ये? जिन लोगों ने माल लगाया है ना, जिन लोगों ने, वहीं जाएंगे कि हमें पीट पाट के, हमें फंसवा के खुद आराम से बैठे हुए हो, वहीं जाएंगे। फायरबैक, क्या कहते हैं फायरबैक? जिहाद कराने वालों को याद है ना कि फायरबैक कहां हुआ, इसीलिए कहते हैं दूसरी जगह पे घुस के ना लड़ो, खामखाने फायरबैक होगा, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, भुगत रहे हैं ना। उस वक्त उकला मना करते थे, मैं भी जवान था, मैं भी उन लोगों में था जो मुखालिफ थे कि ना खेलो अफगान जिहाद का खेल, भुगतना पड़ेगा पूरे मुल्क को। और भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे आज? बस इत्मीनान रखो, ये जिन्होंने तैयार किया था ना कायदा, तालिबान, दाइश, और ये जिसने, इन सब पर फायर बैक होगा। जो इधर आए थे ना, ये वापस वहीं पलट कर जाएंगे जिन्होंने माल खर्च किया। मैं नहीं कह रहा, कुरान खबर दे रहा, कुरान खबर दे रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए कुरान, क्या सलावत देने पे कोई पाबंदी है? क्या है मसला? मोहम्मद अज्जल फरज हूं। इन लजीन कफरू युन फेकून अम्वालहुम ले यसुद्दु अन सबीलिल्लाह فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ। بے شک، اب سنیے ایک ایک لفظ یہ قرآن کیا خبر دے رہا ہے، کیا گواہی دے رہا ہے، مومنین کے قلب پہ سکینہ یعنی سکون نازل کر رہا ہے کہ اطمینان رکھو، دیکھو کیا خبر ہے تمہارے لیے، 1400 سال پہلے آج کی خبر مل رہی ہے، ہر زمانے کی خبر ہے قرآن میں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیسدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ خرچ کر رہے ہیں نا مال، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکا جائے، لوگوں کو حقیقی اسلام کے راستے سے روک دیا جائے۔ خرچ کرنے دو، فَسَيُنْفِقُونَهَا، خرچ کرنے دو، ان قریب یہ اپنا مال خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو، کوئی پرواہ نہ کرو، اربوں ڈالر، کھربوں ریال، اربوں پاؤنڈ خرچ کرنے دو، وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، کیا پتہ یہاں بھی خرچ کر رہے ہوں، مجھے تو پتہ نہیں، سن رہا ہوں کہ یہاں بھی شاید خرچ ہو رہا ہو، واللہ عالم بھی ثواب، میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها پسند قریب، یہ اپنا مال خرچ کریں گے، کر دے دو خرچ، کر دے دو، مت گھبرانا۔ 41 بھگوڑوں کا اتحاد بنا، گھبرا ہمارے لوگ رہتے کہ اب کیا ہوگا۔ اور خدا کے بندوں، میں نے اس وقت بھی یہ آیت پڑھ کے تسلی دی تھی، او بابا خرچ کرنے دو، سب اپنا ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا، واپس آ جائے گا۔ فسینفقونھا عن قریب، خرچ کریں گے، خرچ کرنے دو، مت ڈرو، مت گھبراؤ۔ ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، یہ لوگ کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ ریال خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے دو۔ مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان قریب یہ اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ دیکھا، ابھی خلیج فارس میں کھربوں ڈالر ڈوب گئے، فرانس، برطانیہ، امریکہ نے 3 کھرب ڈالر لیا، ہم جا رہے ہیں لڑنے، 6 گولے پھینکے بھاگ گئے، 3 کھرب ڈالر بھی کھا گئے ان کے، 3 کھرب ریال بھی کھا گئے ان کے، کہ ہم جا رہے ہیں شام کو ختم کرنے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ ناچیز کے جملے ہیں، 10 سال پہلے کے ریکارڈ پہ محفوظ ہیں۔ جب شام ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس وقت میں نے مومنین کو کہا تھا کہ گھبرانا مت، یہ شام ہے، شام، یہاں باطل کی شام ہوگی، یہاں دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کی شام ہوگی، اطمینان رکھو، یہاں ثانیہ زہرا ہے، یہاں زینب ہے، جو کربلا سے بچا وہ شام میں لعنت کا مستحق بنا تھا، یزیدیوں میں سے جو بھی کربلا میں بچا، زینب سے نہ بچ سکا، شام سے نہ بچ سکا، تو میں نے کہا تھا اس شام میں باطل کی شام ہو جائے گی، دشمنوں کی شام ہو جائے گی۔ بڑے دندناتے ہوئے چلے تھے شام کی طرف، بحری بیڑے لے کے، پیسہ دو، پیسہ دو، کھربوں لے لیا، اربوں سے، ایسے ہی ہوا تھا نا، اور بڑے شوق سے بھلائے تھے نا، آؤ تم لڑو، تم لڑو، خود تو دم ہے نہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے، تاریخ گواہ، تم لڑے کب ہو، اور جب لڑنے کا موقع آیا احد میں، حنین میں دوڑ لگا دی تم نے، تو تاریخ ہے پوری، تم لڑے کب ہو، لڑنے والی نسل اور ہے، لڑنے والی نسل ہے، طاہرہ، طاہرہ، ملکۃ العرب، خدیجہ، ابو طالب، محمد عربی، فاطمہ بنت اسد، علی ابن ابی طالب، نسل فاطمہ، یہ لڑنے والے ہیں دین کے لیے، تم لڑے کب ہو، جو آج لڑو گے، پیسہ دے کے جان چھڑاؤ۔ انہیں بھی مال پکڑا، بحری بیڑے بڑے دندناتے ہوئے آئے، اور خلیج فارس میں 3 کھرب ڈالر ڈوب گیا، 4 گولے پھینک کے چلے گئے، ہو گیا بھائی ہمارا کام، جاؤ۔ وہ حیران ہے، بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو اپنی جگہ ہے، شام، شام میں تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا وہاں، اطمینان رکھو، آج بھی کہہ رہا ہوں اطمینان رکھو، علامات میں سے کہ شام تباہ ہوگا، ضرور تباہ ہوگا، لیکن یہ لکھا ہے کہ باطل غالب نہیں آ سکے گا۔ ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے، یعنی شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ 2 علامتیں یاد رکھنا، ہمارے دوست بڑے کر و فر کے ساتھ برسوں تک 2 علامتیں بیان کرتے رہے تھے اپنے فائدے میں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو الٹا ہو جائے گا۔ وہ جو بڑی پیشین گوئیاں کرتے تھے نا بیٹھ کے، قیامت کب آئے گی، کیا ہوگی، تو 2 علامتیں بڑے زور و شور سے بیان کرتے تھے، اب بھی رش ہو جاتی ہے وہ کبھی کبھی۔ ایک، یمن کے بارے میں، کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ یمن میں تو شیعہ ہے ہی نہیں، یمن میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ ایک رات میں بنا دے گا، بن گئے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک رات میں بنے بھائی، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک رات میں سارے حالات سیدھے کر دوں گا جب اپنی حجت کو بھیجوں گا، رات بھر میں حالات۔ تو اس لیے یمن، یمن کا شور کرتے تھے کہ جب یمن میں قیام ہو تو حق کا پرچم، نشانی ان کی، ابھی ہماری میں علامات، کہ یمن میں جو قیام ہوگا وہ حق کا پرچم ہوگا، پہچان لینا جس طرف یمن کے لوگ ہوں ادھر ہی حق ہوگا۔ تو یہ مطمئن تھے کہ وہاں شیعہ تو ہیں، وہ تو زیدیہ فرقہ ہے۔ جب قیام شروع ہوا تو سنو، زیدیوں کا عقیدہ تمہیں بتا رہا ہوں، او بھائی وہ زیدی نہیں جو یہاں بیٹھے ہو، وہ زیدیہ فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو زیدی ہیں وہ اپنے آپ کو زیدی نہیں لکھتے، حسینی لکھتے ہیں، عراق اور ایران وغیرہ میں حسینی لکھتے ہیں. کیوں؟ کہ زیدی لکھے تو زیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زیدی فرقے والا. تو ہمارے زیدی جاتے ہیں بڑے پریشان تھے, پاکستان میں زیدی بہت ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ زیدی ہے. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ وہ زید والے زیدی نہیں ہیں, یہ دوسرے والے زیدی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ زیدی زیدیا فرقہ تھا نا, قیام کیا. اب جب قیام کیا تو زیدیوں کا عقیدہ یہ ہے, اسی لیے تو وہ زیدی بنے تھے چوتھے امام کے بعد, کہ وہ امام نہیں ہوتا جو گھر میں بیٹھے, امام وہ ہوتا ہے جو قیام کرے, امام وہ ہوتا ہے جو قیام کرے. اسی لیے یاد رکھیے گا یہ زیدی فرقہ, یہ حوثی فرقہ 1100 سال سے قیام کی حالت میں ہے, 1100 سال سے جنگیں لڑ رہا ہے. جب ہی تو 41 کو مار مار کے آدھا کر دیا, 20 کر دیا, 21 تو بھاگ گئے, 41 میں سے 21 بھاگ چکے ہیں. یہ بھی بتا دوں اعلان نہیں کرے مگر بھاگ چکے, اپنے آدمی نکال کے لو بھاگو بھائی, کہاں پٹنے کے لیے بھیج دیا ہم کو. وہ جنگجو لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں, 1100 سال سے لڑ رہے ہیں. اب جب یہ مارکہ پیش آیا, حزب اللہ کی لڑائی ہوئی, تو ان کا ایک وفد گیا, وفد جا کے حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے گیا, کیونکہ یہ قیام کر رہا ہے, یہی ہمارا امام ہے, یہ ایمانداری ہے اماموں کے غلاموں کی, کہ حسن نصر اللہ نے کہا بابا میں امام نہیں ہوں, میں تو اماموں کا غلام ہوں. ہاں ایک رہبر میرا بھی ہے, اسے رہبر مان لو. سب سمجھ میں آیا کہ ایک رات میں پورے کے پورے تبدیل ہوئے, اور تبدیل ہونے کے بعد علی کا نعرہ اب ہے یا علی یا حسین اور یا زہرا, یا زہرا کا نعرہ لگاتے. اب جب وہ لڑتے تو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا زہرا کہہ کے حملہ کرتے. عجیب لوگ ہیں, جنگی نعرہ ہے یا زہرا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک رات اب وہ یہاں کے نجومی پریشان ہو گئے, اب کیا کریں, خود ہی تو بولا تھا, اب پھنس گئے. کہنے اب یہ کیا ہوا, یہ تو سارے کے سارے ادھر چلے گئے, سب کے سب دھکا دے کے لوگوں نے ہماری طرف بھیج دیا, ہم کیا کریں, ہماری آبادی اتنے انہیں مارے نہیں تھے جتنے بڑھ گئے. ابراہیم زکزاکی جانتے کیا جرم ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ خدا کے بندوں, نائجیریا جیسی سرزمین میں اس اکیلے آپ کے عالم نے, اکیلے عالم نے, ہمارے تو ماشاء اللہ آپس کے مسائل سے فرصت نہیں ملتی لوگوں کو, دوسروں کو کیا لائیں گے, اپنوں کو بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے بھائی, اب تو دوسرے کہاں سے آئیں گے اندر, اپنوں کو اکیلا اکیلا عالم ابراہیم زکزاکی. آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کے, 1 کروڑ افریقیوں کو اس نے دائرہ تشیع میں داخل کیا ہے, 1 کروڑ اکیلا. یہی جرم سمجھ میں آیا, اسی جرم کی وجہ سے اس کے 5 بیٹے داماد شہید کیے گئے, اس کے گھر کی عورتوں کو مارا گیا. وہ ابھی تک کس حال میں دیکھا ہے نا آپ نے, ابھی تک قید میں ہے, اس نے قید گوارا کی, کچھ ایسے مسائل ہوئے اس کے ساتھ دوسری جگہ جانے میں, اور لوگوں کے بھید بھی کھل گئے. بڑے دعوے کرتے تھے ہمارے یہاں آتے تو یہ کر دیتے, ہمارے یہاں آتے تو یہ ہو جاتا, ہمارے یہاں آتے تو مولا یہ ہو جاتا. پتہ چل گیا ایک عالم گیا تھا, کیا کیا اس کے ساتھ, 48 گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے چلا گیا, اور سمجھ گیا کہاں کے پھنس گیا ہوں میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی اسی لیے کہتے ہیں زیادہ دعوے نہ کیا کرو, زیادہ دعوے نہ کیا کرو. اللہ امتحان میں جب ڈالتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کب امتحان آیا کب گزر گیا. آیا بھی ابراہیم زکزاکی اور چلا بھی گیا, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم جمع ہو جاتی کہ ہمارا عالم ہے نہیں جانے دیں گے, لیکن خیر جو ہوا سو ہوا, وہی ہے مصیبت کے انیس, ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو, نہ معلوم کتنی احتیاطیں مجھے کرنا پڑتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے, آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو, بس دعا کیا کرو کہ جب امتحان سامنے آئے تو اللہ ثابت قدم رکھے, اللہ ثابت قدم رکھے. علی کے شیعوں یہی تم سے درخواست ہے, یہی التجا ہے, اپنے لیے میرے لیے سب کے لیے دعا کیا کرو. پروردگار وہ جو قرآن کی دعا ہے نا, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, پالنے والے ہمیں صبر بھی دے اور ہمیں باطل کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرما دے. تو وہ ہے شیخ ابراہیم زکزاکی, جس نے اکیلے نے اتنے قتل نہیں ہوئے دنیا میں 100 سال میں جتنے اس نے اکیلے نے شیعہ بنا کے دے دیے. شیعہ یہی جرم ہے اس کا, जब ही तो नाइजीरिया को फिर माल दिया उन्होंने, वो अभी किराए के टट्टू बैठे हैं, भाड़े के फौजी बैठे हैं, जिन्होंने मारा एक एक दिन में 3,000 शियों को मारा, लेकिन उसके बावजूद नाइजीरिया से चलने वाली तहरीक तशय्यो की अब पता चल रहा है ना, पहले क्या प्रोपेगेंडा था, भाई ईरान में है, थोड़े से इराक में, ये थोड़े से हमारे हिंदुस्तान में, अब जहां तहरीकें चल रही हैं, बहरेन हो या खुद सऊदी अरब हो, नाइजीरिया हो, अफ्रीकी ममालिक हो, अब दुनिया खुद हैरान है, वो खुदा के बंदो ये हो क्या रहा है, तुम तो हमें कहते थे शिया अकलियत है, दुनिया में अगर कहीं भी शैतानी ताकतों से लड़ रहे हैं तो सिर्फ शिया ही तो लड़ रहे, सिर्फ शिया ही तो लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है बताओ, किसमें दम है लड़ने का, कौन लड़ेगा, सिर्फ शिया लड़ रहा है, क्यों, वो एक कतरे खून उसको चैन से बैठने नहीं देता, वो जो करबलाई खून है ना उसकी रगों में, कहते हैं कि एक कतरा भी कहीं दौड़ रहा हो उस करबलाई खून का, वो चैन से नहीं बैठने देता मोमिन को, कयाम की हालत में वो रहता है, उसे कोई खौफ नहीं होता, मार दिया जाओ, लेकिन बस दिलों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बस दिलों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो ये पुराने ज़माने की बातें नहीं कर रहा, अभी की आजमाइश की बातें कर रहा हूँ। बाकरुन नम्र, इंसाफ से बताओ, उसकी शहादत से पहले कितने जानते थे उसको, तुम में कोई जानता था, चंद अहले इल्म जानते होंगे बस, उलमा वगैरह, बाकी कौन जानता था, किसी को भी नहीं मालूम था, और सीधी सीधी बात बताऊँ, उलमा को भी जब मालूम हुआ, जब वो खबरें कैद वैद की आनी शुरू हुई बाकरुन नम्र की, अब कोई है जो नहीं जानता, क्यों, आजमाइश थी उसकी, जान बचा सकता था, सुनो बाकरुन नम्र, आयतुल्लाह बाकरुन नम्र, जान बचा सकता था, सिर्फ इतनी सी बात थी, क्या चाहते थे उससे ये जालिम, जानते हैं, सिर्फ ये चाहते थे कि तुम एक बयान दे दो कि जो मैंने कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसने कहा नहीं नहीं कहूँगा, एक साल गुजर गया जिंदान में, फिर कहा अच्छा ऐसा कर दो, ये लिख दो कि आइंदा मैं ऐसी तकरीर नहीं करूँगा, है ना, जैसे मुझसे कह दिया जाए कभी ऐसी तकरीरें ना किया कीजिए, है ना, अब देखिए मुझ में कितनी देर मुकावमत है, ना मालूम कितनी जगहों पे पाबंदी लग गई मुझ पे, लगा करे, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि दुआ किया कीजिए, आपको नहीं मालूम कि किसका क्या इम्तिहान होता है, है ना, अभी तक साबित कदम हूँ, दुआ करें परवरदिगार आखिरी सांस तक साबित कदम रखें, है ना, समझ रहे, पूरी दुनिया में पाबंदी लग गई, लग जाया करे भाई, लग जाया करे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मजलूमों की हिमायत से हाथ उठा ली जाए, जालिमों की हिमायत में बयान दे दिया जाए, तो बाकरुन नम्र ने कहा कि नहीं ये भी नहीं लिख सकता, कब इतना लिख दो ना, क्या आइंदा ऐसा खुतबा नहीं दूंगा, तकरीरें करते थे ना, खिताब करते थे लोगों को इस्तेमार के खिलाफ, कयाम की दावत देते थे, क्या था, जान बचाने के लिए तकैया है ना कर लेते, जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है ना कर लेते, जान बचाने के लिए किसी अच्छे को बुरा कह देना जायज है शरीयत में, कह देते, लेकिन नहीं नहीं कहा बाकरुन नम्र ने, क्यों नहीं कहा, जानते, जानता था वो शहीद, हालांकि क्या उम्र थी उनकी, 42-43 साल, इससे ज्यादा थोड़ी थी भाई, 9 साल में मुझसे भी कम है, बहुत कम है, 42-43 साल, देखा क्या जवानी है, 42-43 साल तो जवान होता है आदमी भाई, नहीं मानना, नहीं मानी बात, क्यों, इसके लिए हौसला चाहिए, क्यों सुनिए, जवाब सुनिए आप, क्यों, कतीफ और उसके आसपास और उस सरजमीन में रहने वाले शियों की नजरें बाकरुन नम्र पे थी, इस शहीद पे थी, इस आयतुल्लाह बाकरुन नम्र पे थी, कि इसका करेक्टर क्या सामने आता है, जिसने शुजात का दस दिया, जिसने दिलेरी का दस दिया, जिसने बहादुरी का दस दिया, जानता है बाकरुन नम्र कि अगर मैंने इनकी बात मान ली मेरी जान तो बच जाएगी, मगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका हौसला टूट जाएगा, उनका हौसला टूट जाएगा कि हमारा रहबर हिम्मत हार गया, यही तो मुश्किल है, जब रहबर हिम्मत हार बैठे कौमों की तबाही का आगाज हो जाया करता है। बारा सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, चलिए बस समेट रहा हूं बयान, समय तो बाकरुन नम्र की बात, क्योंकि आज असल में आलिम के मसाइब पढ़ने हैं ना, फकीह कूफा के मसाइब पढ़ने, समझ में आई बात, اس لیے ذکر کر رہا ہوں ان فقہا کا کیونکہ مصائب ہی مجھے فقیہ کے پڑھنے ہیں. تو باقر النمر جانتا تھا کہ جام تو بچ جائے گی مگر لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے رہبروں پہ, رہزن بن جائیں گے رہبر. لہذا نہیں, کتنی دیر کی بات ہے, چند لمحوں کی بات ہے, تلوار چلے گی, گردن اڑ جائے گی. لیکن یہ ہے عقیدہ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں گلیوں میں نہیں بنتا عقیدہ, بازاروں میں نہیں بنتا, تیغ کی دھاروں کے نیچے عقیدہ بنتا ہے. جانتا تھا چند لمحے کی بات ہے, تلوار چلے گی, میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا, لیکن میرا مولا حسین قیامت تک کے لیے مجھے زندہ جاوید کر دے گا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ چند لمحوں میں اس کا سر تن سے جدا ہوا اور پوری دنیا پہچان گئی کہ باقر النمر مرا نہیں, باقر النمر زندہ ہے. زندہ ہے نا, بچہ بچہ پہچان گیا کہ باقر النمر کون ہے. تو حسین کبھی کسی کو مرنے نہیں دیتا, حسین کے نام پہ جو بھی گیا حسین نے اس کو زندہ رکھا. ایسے ہی ہے, بس فقہا کا ذکر ہے نا. اب کربلا نے بتایا فقیہ کہتے کسے. 700 وہ ہیں جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا, ایک وہ ہے جسے حسین نے فقیہ کہا. خود حساب لگائیے نا, جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. معصوم معاذ اللہ خاکم بدہن کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں لقب دے سکتا. جیسے ہمیں آپ کو کچھ کرنے کے لیے کوئی کچھ کہہ دے, کوئی کچھ کہہ دے, مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے. پہلے تو ٹوکتا تھا, اب تو میں نے ٹوکنی چھوڑ دیا, کیا کروں. برسوں ہو گئے ٹوکتے ٹوکتے, اب کہنا جو مرضی کہتا رہے تو خود ذمہ دار ہے, میں کیا کروں. حجت الاسلام علامہ پتہ نہیں فلاں 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 کہ ہاں شروع میں ٹوکتا تھا, پرانے لوگ جانتے میں ٹوک دیتا تھا, اب کہاں تک ٹوکے جاؤں بھائی. 30-40 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھتے بیٹھتے, کہاں تک ٹوکے جاؤ. جہاں جاؤ یہی سلسلہ, اب آخر میں ہی تھک گیا, ٹوکنے والا تھک گیا, وہ نہیں تھکے القاب دینے والے. ایسے ہی ہے نا, لیکن حسین تو ایسے نہیں دے گا کسی کو لقب. جب حسین کسی کو لقب دے گا تو جان لو کہ اس زمانے میں اس سے بڑا فقیہ کوئی بھی نہیں. حسین سند دے رہا ہے, سند فقیہ. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب ہمارے سامنے ہم نے فقیہ بنائے ہیں تو اللہ کے بندو جب اماموں کے سامنے فقیہ موجود ہیں, اماموں نے خود بنائے ہیں, تعلیم دی ہے, تو جب وہ پردے غیب میں جائیں گے تمہیں لاوارث چھوڑ دیں گے. اپنے چاہنے والوں کو لاوارث جاؤ, بس جو مرضی کر لینا, خود ہی تقلید کر لینا, خود ہی مجتہد بن جانا, جاؤ, ایسے چھوڑ دیں گے. نہیں, اس کا مطلب ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو نائب امام کے درجے پر ہو, صرف قوم کی فقہی اصول میں فقہی راہوں میں رہنمائی نہ کرے. جب باطل حملہ کرے, جب یزیدیت حملہ آور ہو تو حبیب ابن مظاہر بن کر میدان میں آ جائے اور پوری دنیا کو ناکوں چنے چب وعدے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ اور عالم اور ہوتے ہیں, حسینی عالم اور ہوتا ہے. اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام, اے حبیب تیرا مولا مشکل میں آ گیا ہے. یہ خط ہے امام حسین کا, خط ہے, تاریخ میں موجود ہے, روایت نہیں ہے, تاریخ ہے. میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں, جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ. بھیجا ہے خط, قاصد لے کر پہنچا, مجمع ہے, بازار پر ہیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے, یعنی سرحدیں بند ہیں, سارا شہر اندر ہے. خیر کسی طرح ڈھونڈتا ہوا چوری چھپے پہنچ گیا حبیب کے گھر. گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب تو بازار گئے ہیں. بازار میں پہنچا, پہچانتا ہے حبیب کو, ایک دکان پہ دیکھا خضاب خرید رہے ہیں. ابھی سلام کیا, کان میں آہستہ سے کہا انا قاصد الحسین, حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پکڑا جلدی سے حبیب نے, ایک گوشے میں لے گئے. کیا پیغام لایا ہے میرے لیے؟ اس نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا کہ میرے مولا کا خط ہے تیرے نام. خط پڑھا, پیشانی پہ بل پڑ گئے, تفکر کے آثار نمایاں, پریشانی کے آثار نمایاں. قاصد سے کہا تھوڑا فاصلہ رکھ مجھ سے, میں گھر جا رہا ہوں, میرے پیچھے پیچھے آ. آیا, قاصد کو مہمان خانے میں بٹھایا. گھر میں داخل ہوا تو زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی کہ حبیب آئے گا کھانا کھائے. دیکھا حبیب کے چہرے کو, پریشان ہے حبیب.
مولا کا قاصد آیا تھا، ملاقات ہوئی؟ حبیب کہتے ہاں ملاقات ہوئی، تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پہلے جب تیرے مولا کا قاصد آتا ہے، میرے مولا کا قاصد آتا ہے، میں تجھے خوش دیکھتی تھی، آج کیا بات ہوئی پریشان؟ کہ مومنہ بات ہی ایسی ہے، پریشانی والی بات ہے. کیا بات؟ کہ یہ خط دیکھ. مولا کا خط دکھایا، نہیں لکھا، میری مدد کو پہنچ. مومنہ حسین نے بلایا ہے، کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، عمر سعد کے لشکر نے گھیر لیا، مجھے بلایا ہے. اب ذرا زوجہ بھی پریشان ہوئی اور حیرت کے عالم میں پوچھتی، حبیب پھر کیا ارادہ ہے تیرا، کیا ارادہ ہے حسین کی دعوت پہ؟ حبیب کہتا ہے سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہی جواب ہوتا ہے نا لوگوں کا، یہی جواب ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تو ہے نہیں، ہم اکیلے کیا کر لیں گے. بات اکیلے کی نہیں ہوتی، بات اصول کی ہوتی ہے. یہی تو کریکٹر ہے حبیب کا، جو بتانا چاہ رہا ہے حبیب کے کریکٹر کہتے کسے، کوئی ساتھ دے نہ دے حق ہے، میں یہ بات کروں گا، میں اس پہ قیام کروں گا، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. حبیب کہتے جاؤں کہ نہ جاؤں، سارے کوفہ نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا، کوئی تو ہے نہیں حسین کا ساتھ دینے والا. بس اتنا سننا تھا، وہ مومنہ کھڑی ہوئی، کہتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اتار کے پھینک دی، کہ یہ پہن کے بیٹھ. اور بعض جگہوں پر ہے کہ اپنی چادر اتار کے پھینک دی اس کے بھائی، چادر پہن کے بیٹھ. دیوار میں لگی ہوئی حبیب کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور تلوار کو نکالا نیام سے، کہ تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. حبیب حبیب تجھ سے یہ امید نہ تھی بھائی، یہی محبت تھی تیری اپنی مولا کے ساتھ؟ کیا زہرا کا لال خطروں میں گھرا ہے تو تو کہہ رہا میں سوچوں گا، تو بیٹھ کے سوچ میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد کے لیے. حبیب کھڑا ہوا، چادر زوجہ کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جا بیٹھ جا، تیرا امتحان لے رہا تھا. کوفے کی ان عورتوں کی طرح سے جو مسلم کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئی، اپنے بیٹوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کے، اپنے شوہروں کو لے کے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی تھی، کہیں تو بھی ان کی طرح تو نہیں ہو گئی؟ خوف تو مسلط نہیں ہوا، تیرا امتحان لے رہا تھا. بھلا ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے بلائے اور حبیب نہ جائے؟ فقیہ کی پہچان بتائی کہ جب دین پر وقت پڑتا ہے پہلے خود نکلتا ہے، یہ ہے فقیہ. کہا کیسے نہیں جاؤں گا، قاصد کو روانہ کیا، غلام کو بلایا، ایک جگہ کا تعین کیا، نصف شب کے وقت وہاں ملنا، ہمیں کربلا جانا ہے کیونکہ کوفے کے راستے بند ہیں، پہلے بتا چکا ہوں نا، راستہ بنانے میں دیر لگی حبیب کو، تھوڑا تاخیر سے پہنچا مقررہ مقام پہ، کیا دیکھا، گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے اور غلام اس گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اطمینان رکھ، بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا یہ کیا وقت آ گیا آل رسول پہ، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پہ. غلام کو سینے سے لگا کے دعا دی، بتایا کہ راستہ بنانے میں دیر لگی، آپ جانتے ہیں نا، آپ تو سب جانتے ہیں کہ کوفے سے کربلا کا فاصلہ کتنا ہے، یعنی 97 کلومیٹر 80 کلومیٹر مختلف جگہوں سے مختلف فاصلہ، لیکن ایک شب کا اگر گھوڑے پہ سفر کیا جائے تو ایک شب کا فاصلہ ہے اس زمانے میں بھی. یہ روانہ ہوا یہاں سے، ادھر حسین نے نماز فجر ادا کی، خیموں کے باہر مسند لگا دی گئی، حسین درمیان میں بیٹھے ہیں، انصار نے جھرمٹ میں اپنے لیا ہوا ہے حسین کو، حسین کی نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے پر مرکوز ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین بے چین ہیں اس راستے پر دیکھ رہے ہیں. اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، گرد و غبار دیکھا اور حسین کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر. ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر، ادھر تمام انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر. گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہو گئے، سمجھ گئے حسین کے انصار کہ کوئی ہمارا دوست بھی آیا. جب ہی حسین نے تکبیر بلند کی ہے، حسین نے مسکرا کے ان سواروں کو دیکھا، اپنے انصار سے کہا جاؤ جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے.
جاؤ حبیب کا استقبال کرو. پس انصار حسینی نے حبیب کا نام سنا, دوڑے اس راستے کی طرف. عباس بھی ساتھ ہیں, علی اکبر بھی ساتھ ہیں. جب دونوں گروہ قریب ہوئے, حبیب نے آتے ہوئے سب کو دیکھا. عباس کو بھی پہچانتے ہیں حبیب, شبیہ پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں حبیب. اتر آئے اپنے گھوڑے سے, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے شبیہ پیغمبر علی اکبر, اے دل بند بوتراب عباس, یہ غلام اس قابل نہیں کہ علی و زہرا کی اولادیں میرے استقبال کے لیے آئے. آگے بڑھ کر ایک بار علی اکبر گلے سے لگے, ایک بار عباس نے گلے سے لگایا. کہا حبیب ارے ہمارے مولا ہی نے تو تیرے لیے بھیجا ہے. انصار حسینی اپنے جھرمٹ پہ لے کر آ رہے ہیں حبیب کو. حبیب خیمہ گاہ کے قریب پہنچا, دوڑ کر حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے بس ایک سوال کیا, مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا حبیب نے کہ دشمنوں کا لشکر کتنا بڑا ہے, آپ کے ساتھ کتنے, نہیں بس اتنا پوچھا مولا مجھے تاخیر تو نہیں ہوئی آنے میں, مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں. حسین نے اٹھایا سر سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آئے, بالکل صحیح وقت پہ آ گئے حبیب. اب ایک ایک ناصر حسینی معانقہ کر رہا ہے, گلے مل رہا ہے, مصافحہ کر رہا ہے, تکبیریں بلند ہیں, دروس سے فضا گونج رہی ہے. اچانک فضا پہنچی, حبیب تجھے مبارک ہو, حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں ہاں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں, لیکن آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے. آخر کس بات کی مبارک بات مجھے دیتی ہیں؟ جناب فضا فرماتی ہیں حبیب تجھے کیوں نہ مبارک بات دوں, میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے. جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے, میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو اور میری طرف سے شکریہ ادا کرو کہ تیرا شکریہ تو آل رسول کی مدد کے لیے آیا. بس اتنا سننا تھا حبیب نے امامہ پھینک دیا, گرے بار چاک کر ڈالا, ہاتھ اٹھا کے سر پہ ڈالی. منہ پیٹتا ہے, سر پیٹتا ہے, چلا چلا کر کہتا ہے بار الہ کیا میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا؟ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. ارے روایت یہاں ختم ہو گئی مگر میں ہمیشہ دو جملے کہتا ہوں, حبیب حبیب تجھے نہیں معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, کتنی مطمئن ہے زینب جس کے اتنے بھائی ہو. کس کی مجال ہے اس کے خیموں کو لوٹے گا, کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا, کس کی مجال ہے اسے بازاروں میں کشا کشا پھرائے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.